الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فاللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم والنبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان وقال يا أيها الناس قد أزلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر رمضان شهر المواساة شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث قابل قدر بزرگ و محترم بھائیو اور عزیز دوستو گزشتہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کا شاید یہ آخری دن اور آخری جمعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے حالات اور عبادات کے سلسلے میں حضرات صحابہ کو اور پوری امت کو احکام اور ہدایات تلقین فرماتے تھے یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ اسلامی روایات کے پیش نظر عظمت اور برکت کا مہینہ ہے اور سال کے 12 مہینوں میں اسے امتیازی حیثیت اور فضیلت حاصل ہے ایک تو روزہ فرض کی حیثیت سے سال کے کسی مہینے میں کسی دن کبھی فرض نہیں ہے رمضان شریف کے پورے مہینے کے 30 دن یا 29 ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے اور دوسری تاریخ اس ماہ محترم کی اللہ جل جلالہ نے یہ بیان فرمائی کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جس مہینے کو اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب قرآن کریم کے نزول کے لیے چنا ہے اس مہینے کا کیا کہنا ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سورۃ یوسف کے شروع میں لکھا کہ انزل القرآن علی اشرف الرسل وهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسفارت اشرف الملائکہ وهو جبریل ایک مقدس فرشتے کے ذریعے جو کہ جبریل سید الملائکہ ہے بأشرف اللغات وهو عربي مبين، بأشرف بقاع الأرض روئے زمین کے مقدس حصے میں، وهو مكة المكرمة، في أشرف شهر شهور السنة، سال کے بارہ مہینے میں سے بہترین مہینے کو اس کے لئے چنا، وهو شهر رمضان المبارك. فكملا من كل الوجوه، ہر ادبار سے شرافتیں، فضیلتیں، عظمتیں اور برکتیں اور حق تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے مراحل مکمل ہو گئے. اگرچہ رمضان شریف ہر قوم، قبیلے، ہر کلمگو مسلمان کے لیے کچھ سامان لے کے آتا ہے. ایک شخص بیمار ہے، وہ اللہ کی بارگاہ عزدی و حکمت میں طلبگار رہتا ہے کہ خدایا اس مقدس مہینے میں میری صحت ہو، کہ میں شایان شان طریقے سے عبادت کر لوں. ایک شخص سفر پہ ہے، حالت سفر میں اسے وہ مقام حاصل نہیں ہے، وہ سکون جو انسان کو گھر پر حاصل ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں گھر بار اپنے والدین اور اقربا کی موجودگی میں ہوتا تو مجھے رمضان شریف کا خوب احترام کرنا تھا. ایک شخص اپنے وطن سے دور ہے، دیار کفر میں وقت گزار رہا ہے، وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ ہمیں وہ بشاشت، وہ چہل پہل، وہ حسین مناظر جو رمضان شریف کی آمد کے ساتھ مسلمانوں کے ملکوں میں اور ان کی آبادیوں میں پیش آتے ہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں. اور ایسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی یاس اور آس کے درمیان اس مہینے کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بڑے محبوب اور بزرگ ان سے بچڑ چکے ہیں، پہلے رمضان میں وہ تھے اور اس دفعہ وہ نہیں ہیں، انتقال کر گئے. انہیں ان کی یادیں بھی ستاتی ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بڑے اعزاز اور فضائل، بڑے آرام اور سکھ کے لمحے انہیں رمضان شریف کی باقاعدہ عظمت سے کچھ روک رہی ہے کہ شاید ان کا رمضان شریف جیسے ہونا چاہیے ایسا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے یہ رمضان المبارک جس میں ہم ان قریب داخل ہونے والے ہیں، اپنے حکمرانوں کی نالائکی اور سیدھے لفظوں میں دغا اور مکر و فریب کے نتیجے میں جس قدر غم اور پریشانی کا سامان لے کر کے آ رہا ہے. کم از کم میری 47-48 عمر میں جب سے مجھے یاداشت ہے میں نے ایسا وقت اور زمانہ نہیں دیکھا ہے. اس لیے میں یہاں آتے وقت بہت ساری آیات سوچتا رہا کہ آج اس خطاب میں کیا کروں گا، کیونکہ ایک اسلامی سلطنت جو خالی اسلامی عقائد اور روایات پر قائم ہو اور اس میں 100% اسلام نافذ ہو، اسے مختلف بہانوں میں، ہیلے اور چالبازیوں کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹانے کی باقاعدہ مہم چلانا. اس سے پہلے حکمران بھی امریکہ کے اعلی کار تھے اور امریکہ ہی ان کو سلیکٹ کرتا تھا، لیکن شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت یا حکمران امریکہ کا ایسا بغل بچہ ثابت ہوا ہو جس نے ایسا کھل کر اسلام اور اسلامی روایات کا مقابلہ کیا ہو، مجھے یاد نہیں. اور شاید جو بدترین زمانہ حکمران گزرے ہیں، جن کا نام لوگ فحش اور بینوائی کے لب و لہجے میں لیتے ہیں، انہوں نے بھی اس قدر اسلام دشمنی اور اسلام کے مقابلے میں دلیری اور جرأت اتنا واضح مظاہرہ نہیں کیا تھا. اندرونی خانہ کچھ کرتے ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمانوں کے حکمران تھے. حکومت دنیا کے جس جگہ بھی ہے، اسے اپنے عوام اور اپنے مفاد کا بڑا خیال ہوتا ہے، اور ہر حکومت میں مذہبی طبقے کو برتری اور فوقیت حاصل ہوتی ہے. ان کی بات کو مذہب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. عیسائی ملکوں میں عیسائی پادری وہ مذہبی روشن ضمیر سمجھے جاتے ہیں. ہندوستان گو کمیونسٹ ہے، لیکن وہ ہندو مت کا روادار ہے، اور یہودی آبادیاں جن کی ایک ریاست اسرائیل ہے، وہاں یہودی روایات کو تقویت دینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. دنیا کے نقشے میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں جس نے اپنے مذہب اور مذہب کے لوگوں کو ایسا نظر انداز کیا ہو صرف اس لیے کہ امریکہ نے اس کو شاباش دی ہے کہ آپ اپنے مسلمان برادر ملک پر چھرا چلا کر کے ہمارے وفادار ثابت ہو رہے ہیں، اور ہم اس سے فارغ ہو کر کے آپ کا اور آپ کے کہوٹے کا نمبر لگائیں گے، اس وقت تک آپ ہمارا وفادار بیٹا بن کر کے ہمارا کام کریں. آپ جانتے ہیں کہ ہم سیاسی روایات کے عملاً مرتکب نہیں ہیں، لیکن دین تو آپ کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. اسی رشتے سے آپ 12 بجے آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں آج ہم دین کا سرمایہ اور اپنے قرآن و سنت کی روشنی میں لائے ہے عمل اعتقادی اور عملی سنیں گے اور استفادہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں جس قدر اہم مسئلہ رمضان شریف کا ہے، اس سے زیادہ اہم مسئلہ اسلامی ملک کو اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک کے حکمرانوں کے ہاتھ قتل کرنے کا سانحہ ہے. کیونکہ یہ رمضان کے روزے ہمارے بزرگ ہندوستان میں بھی رکھتے تھے اور اب بھی رکھتے، یہ روس میں بھی رکھتے ہیں، برطانیہ اور امریکہ کے مسلمان بھی ان مہینوں میں بیدار رہتے ہیں، مگر اسلام کے نام پر بنے ہوئے ملک میں اسلام کی جو عزت اور وقار مطلوب ہوتا ہے وہ ایک خاص فضا اور معاشرے میں دکھائی دیتا ہے. اس معاشرے کو سر قلم کرنا یہ حکمران قاتل اور صفاقوں کا کام ہے، اور اس کے نتیجے میں سوائے اللہ کی ناراضگی
اور قوم کے ناپسندیدگی کے کوئی فائدہ حاصل نہیں. جتنی باتیں ہیں سب دروغ اور جھوٹ ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر یہ سن لے کہ ایک جہاز لدا لدایا ڈالروں سے اسلام آباد میں اتر گیا تب بھی تصدیق نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ان بغل بچوں کی ملی بھگت ہے. حقیقت میں وہ ان کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھتے. انہوں نے تو مسلمانوں کو مسلمانوں کے ذریعے کرش کر رہا ہے, کیونکہ افغانستان میں دو بار گیا ہوں اور میں نے وہاں کے تمام بڑے شہر دیکھے. کابل میں ایک ہفتہ رہا ہوں, مزار شریف اور جوز جان جانا ہوا, شبرغان گیا, غزنی جا چکا ہوں, ہرات اور کندار ہمارے مہمان گائے رہی ہے. وہاں اس قسم کی کوئی فضا نہیں ہے جو طالبان کو ناپسند کرنے والی ہو. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نہتے مسلمانوں پر, معصوم بچوں اور بے گناہ عورتوں پر بموں کی بارش ہو رہی ہے. بم کے بم گرتے چلے جا رہے ہیں, اور ایسے ایسے بم کہ 20 اور 15 کلومیٹر تک کوئی ہرا پتا اور درخت باقی نہیں رہا, وہ جلے ہوئے کاغذ کی طرح ایسا مڑ گیا ہے. اس سے تنگ آ کر کے اگر کسی علاقے کے لوگوں نے طالبان کو معذرت کی ہو کہ بھائی تم ان بموں کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے, خدا کے لیے ہمیں معاف کرو, تو ایسا ہو سکتا. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے بم ان پر کس جرم میں گرایا جا رہا ہے؟ وہ ایسا کون سا قصور اور ظلم انہوں نے کیا ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے؟ اور ہمارے ماسٹر صاحب وہاں جا کے بیٹھ گئے اور اس وقت نیو یارک سے واپس ہوئے جب اسے پتہ چل گیا کہ طالبان کابل سے نکل گئے اور ان کا پایا تخت ختم ہو گیا, تب جا کر کے یہ شاباش لے کے واپس ہوا ہے. یہ پاکستان کے صدر اور پاکستانی فوج کے سربراہ کی حیثیت سے ملک کی نمائندگی ہے یا ملک کے خلاف بہت بڑی عالمی اور مذہبی غداری ہے؟ تمہیں تو اس ملک کے پروگرام میں شرکت نہیں کرنی تھی کہ جب میں نے تمہیں کہا کہ بمباری روکو اور رمضان شریف میں قطن کوئی گولی نہیں گراؤ نہ بم گراؤ, اور تم نے میری بات نہیں مانی. میں اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل اور خون میں شریک نہیں ہونا چاہتا. پھر جو ہو سو ہو, تم نے جو پینترے لڑے اور چال چلن اختیار کی, انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے اور یہاں کے تحفظ کے لیے ناکافی سامان ہے. کافر کی مثال پاگل کی, پاگل کو تھپڑ لگا لیں گے تو وہ ہمیشہ آپ سے ڈرے گا, اور اگر اس نے پہلا وار کیا تو ساری زندگی پٹیں گے. آخر ہمارے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم تمہارے دوست نہیں دشمن ہیں. وہاں تو ایک گولی نہیں گرائی جا سکی, اور وہاں پر بمبار کرنے کا تو سوچا بھی نہیں لیا. مسلمانوں کے خلاف مسلمان حکمرانوں کا ایسا جذبہ اور اس قدر تجارتی اور کاروباری مزاج اختیار کرنا, یہ کسی لیڈر یا ملک کے مقتدر فرد کا کام نہیں ہو سکتا. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو ہمارے خدا اور رسول کے منکر ہیں, اور یہ سزا تو مسلمانوں کو وہ قومیں دیتی ہیں جو اسلامی روایات کو اپنی انسانی زندگی کے خلاف ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں. وہ مختلف ہیلوں حوالوں سے کئی فلسطین میں, کئی بوسنیا میں, کئی الجزائر میں اور کئی چیچن میں مسلمان پریشان کیے جاتے ہیں. کہتے جی ان کے لوگ مارے گئے, قاتل معلوم نہیں. پوری دنیا کی میڈیا اور عدالت انصاف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امریکہ کے پاس اسامہ کے مجرم ثابت کرنے کا کوئی ذریعہ کوئی مرحلہ موجود نہیں. خود اس کا ذاب اور مفتری کے بیانات شائع ہوئے ہیں کہ امریکہ اسے ملزم ثابت نہ کر سکا. ہاں ایک بات ہے جو مولانا تقی صاحب نے جنگ اخبار میں بھی لکھی کہ طاقتور اگر کمزور کو جس طرح چاہے اور دبائے تو اسے اس سے نہیں پوچھا جائے گا, بغیر ثبوت کے بھی وہ پٹائی کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ایک افغانستان ہے جہاں طالبان نے بڑی قربانیاں دے کر حکومت قائم کی تھی اور 5-6 سال کا دور انتہائی عدل اور انصاف اور اسلامی روایات پر پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہو کر انہوں نے گزاری. میں سعودی عرب زیادہ گیا ہوں, افغانستان کم. سعودی عرب ہمارا کعبہ و قبلہ ہے, وہ ہمارے قرآن ایمان اور نبی کا شہر و وطن ہے, لیکن بصد معذرت ایک سعودی عالم نے مجھے خود کہا کہ ہم کبھی بھی طالبان کی تعریف نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اسلام کو دیکھ کر ہمیں اپنے اسلام پر شرم آتی, کیونکہ وہ تو مغرب کو ساتھ لے کر کے چل رہا ہے. امام سبیل کو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے سر پر رومال ڈالا ہے, یہ پگڑی کا قائم مقام ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں, پگڑی مستقل سنت ہے. کہا وہ امام کعبہ کی کیوں نہیں ہے؟ کام تو سرکاری ہدایات کے پابند ہے, حکومت کی طرف سے سر پر رومال اور اوپر ایک جبہ ضروری ہے. سعودی عرب میں 3 طرح عدالتیں ہیں, شاہی خاندان کے لوگوں کے لیے علیحدہ ہے, سعودیوں کے لیے علیحدہ, پاکستانی کے لیے تو ٹانگے توڑنے والی عدالت ہے. یہ تو ان کی نظر میں شرارت ہی ہے. اور طالبان کے ہاں ایک عدالت, اس میں قاضی بیٹھتا تھا جو قضاء کے فیصلوں میں امیر المومنین مولانا عمر کی بات بھی نہیں مانتا تھا, اور نہ مجال تھا ان کا کہ انہیں ہدایات دے. میں خود ہلمند میں تھا, وہاں کے علماء نے مجھے کہا کہ ہمیں ایک بڑی مشکل پیش آئی ہے, ایک کمانڈر نے بڑے علاقے فتح کیے, بڑا بہادر ہے, لیکن اس پر ایک جگہ کا ناحق قتل ثابت ہوا ہے, کوئی صورت ہے بچانے کی؟ قاضی کی عدالت سے سزا ہونے والی. تو میں نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے کہ مقتول کے ورثا خوش کر دیے جائیں اور وہ معاف کر دیں. تو انہوں نے کہا وہ معاف نہیں کرتے. ان کی خدمت میں پورا ایک شہر پیش کیا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں بدلہ لینا ہے. تو میں نے کہا جو اسلام ہمیں اور آپ تک پہنچا ہے اس میں قاتل کے چھوڑنے کی کوئی اور صورت نہیں. جب میں یہاں پہنچا 5 دن بعد پتہ چلا کہ اسے قصاص کر دیا. سوال یہ ہے کہ کسی اور ملک میں کسی حکومت کے چہیتے کو کوئی سزا دے سکتا ہے؟ وہ لوگ جن کو زنجیروں سے جکڑا گیا اور جن کے تمام جائیدادیں کرک کی گئی اور جنہیں پاکستان کا ایک بدترین طبقہ اور حکمران گھرانہ دکھایا گیا, کیا کھلے بندو ان کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم آؤ اور ملک سنبھالو؟ یہ اخبارات تو آپ مجھ سے زیادہ پڑھتے ہیں. مسئلہ ایک اسلامی حکومت کے بیٹھنے کا نہیں ہے. طالبان کمزور ہوئے اور پیچھے ہٹے, یہ بھی ممکن ہے. ہم تو ان میں گلے ملے نہیں ہیں, کیونکہ 1 مہینے کا بمبار ہر جگہ اور ہر مورچے اور ہر میدان پر, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے پہاڑ بھی پگھلنے لگے. یہ تو ایمان کی برکت تھی کہ انہوں نے استقامت اختیار کی. یا تکنیک کی کوئی ایسی خطا واقع ہوئی جس کی وجہ سے ان کے پائے استقامت میں گو وقتی سے ہی لیکن اضطراب واقع ہوا. اور یعنی انہوں نے یہ حکمت عملی کی جیسے ان کا کہنا ہے کہ ہماری وجہ سے شہر اجڑ رہے ہیں, بے گناہ مسلمان مارے جا رہے ہیں, ہم خالی کر کے ان کو دیتے ہیں. اور پھر جس خدا نے ہمیں پہلے ہی حکومت دی تھی اس سے مدد مانگ کر کے ایک بار پھر مناسب موقع پر جب وہ ظالم اور عالمی طاغوت واپس ہو جائے تو انہیں قبضہ کر لے گی. یہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں. ہم اس میں فریق نہیں, ہم ان معاملات میں دخیل نہیں ہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہیں. ہم صرف ایک بات جانتے ہیں کہ پوری دنیا کا اسلام سوائے حکمرانوں کے کہ یہ اول درجے کے بےمان ہیں, پوری دنیا کے مسلمان ان کا اسلامی جذبہ وہ طالبان کی اسلامی حکومت سے وابستہ رہا ہے. آپ کے اس کراچی شہر نے طالبان جہاد کے سلسلے میں ایک تخمینے کے مطابق 10 ارب پیش کیے. ایسے گھرانوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے معصوم بچیوں کے زیورات جو کبھی وہ بڑی ہو کے ان کے کام آتے وہ بھی جہاد میں بھیج دیے کہ اللہ ہماری بچی کو اور دے دے گا. اور پورے پاکستان سے 50 یا 60 کروڑ کی نقدی انہیں پیش کی گئی. یہ کسی کی ترغیب اور تلقین کا نتیجہ نہیں, یہ لوگوں کے اسلامی رشتے کی برکت اور تعاون. لیکن حکومتی عزائم اور ارادے اور ان کا کاسالیس مزاج, اس نے اس جذبے کا کوئی احترام نہیں کیا اور کسی قسم کی کوئی قدر شناسی نہیں کی. چلو مان لیا کہ طالبان ختم ہو گئے اور ان کی حکومت نہیں رہی, سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کیا ملا؟ پہلے دن کابل میں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگے اور لگتے رہیں گے. جو حکومت آئے گی اس کی پالیسی یہی ہوگی کہ پاکستان کو کرش کر دیا جائے. ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان کی حفاظت اور دفاع کے سلسلے میں تو گفتگو کرنے کا حق ہے. آپ نے اب اس بارڈر پر بکتر بند گاڑیاں اور ٹینک کیوں نصب کیے جہاں کسی وقت آپ کا ایک نہتا چوکیدار بیٹھا رہتا تھا, لوگ اس سے پوچھ کے آتے جاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ پورا بارڈر آپ کا خطرے کا ہو گیا ہے. رہ گئے کہ پاکستان طالبان نہ آئے, ان کو آپ نہیں روک سکتے, ان کو لوگ لے کر کے آتے ہیں. کیا آپ کو تکلیف پیش آئی؟ آپ چند دن یہاں آرام کر لیں. جو بارڈر سے متصل شہر ہے ان کا مزاج میں جانتا ہوں کہ وہ کتنے بہادر اور کس قدر مہمان نواز ہے. آپ کے اس انداز سے آپ کشمیری کاسٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ کا مقابل اور حریف وہ کھلم کھلا یہ اعلان کر رہا ہے کہ افغانستان کے طالبان حکومت ختم ہونے کے بعد کشمیر میں مجاہدین جن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں وہ ختم کیے جائیں گے. اگر یہ معاہدہ امریکی صدر نے ان سے نہیں کیا ہے تو وہ کیسے یہ پھیلا رہا ہے؟ اور امریکہ نے اب تک انہیں تنبیہ کیوں نہیں کی کہ غلط بات نہیں پھیلائے؟ یہ ملی بھگت اور مشترک نظام ہے. تو یہ تو عجیب بات ہے کہ وہ اسلامی ملک وہ بھی آپ کی طرف سے نقصان اٹھایا اور وہ 52 سالہ مسلمانوں کی کشمیری قربانیاں, وہاں کے مسلمان آج بھی یہاں کی ہڑتال پر ہڑتال کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہر ہڑتال میں ہمارے سینکڑوں نوجوان اور بچیاں مریں گے, لیکن وہ یہاں کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے. وہ بھی نہتے ہو گئے اور ان کو بھی کمزور کر دیا گیا. اور ایک ملک کو ایک کافر سے پٹواتے ہوئے تم نے تو اس ملک پر بھی بمبار کی اجازت دلوائی جہاں ہمارا کعبہ اور مدینہ ہے, کیونکہ وہ نالائق اور طاغوتی عنصر اگر یہ کہیں کہ اسامہ وہاں کا ہے اور وہاں چھپ گیا ہے تو جیسے آپ مطمئن نہیں کر سکے کہ وہ بے قصور ہے, وہ پھر کہے گا کہ آج مکہ میں ہے, مکے پر ایٹم بم گراؤ, اور آج مدینے چلا گیا ہے, مدینے کو ختم کرو. اس کا مقصد تو دونوں حال میں ثابت ہے. اس لیے ہمیں موجودہ حکومت کے رد عمل سے بہت سارے خطرات پیدا ہوئے. صرف ایک خطرہ نہیں, جیسے ہم اخبارات میں پڑھ کر یا بی بی سی سن کر کے ٹھنڈی آہوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, بلکہ یہ تو کافر اور اسلام دشمن عناصر کے لیے اسلام کو ختم کرنے کا راستہ ہموار کر دیا گیا ہے. کوئی بھی مسلمان جو اللہ کو وحدہ لا شریک اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم و مختم نبی آخر زمان ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا دن برحق مانتے ہیں, وہ کبھی بھی کسی مسلمان کے نقصان پہ خوش نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں. لڑائیوں میں جیسے مولانا نے کہا ہے کہ جیت اور ہار تو ہوتی ہے, طالبان انسان ہیں, انبیاء علیہ السلام نہیں ہیں, اور غیر معصوم سے بشری خطا سرزد ہوتی ہے. ان خطاؤں پر جس طرح دنیا میں کبھی گرفت ہو جاتی ہے, اس طرح اللہ رب العزت کے ہاں سے بھی گرفت ہوتی. یہ گرفت اس بات کی علامت نہیں کہ وہ اہل حق نہیں رہے. احد کی غزہ 93 میں لڑی گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانڈر اور امیر الجیوش موجود تھے. آپ نے صحابہ کے ایک جتے کو 50 افراد پر مشتمل عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں پہاڑ کے اس درے میں بٹھایا جہاں سے آپ کو اندیشہ تھا کہ دشمن موقع پا کر یہاں سے حملہ کر سکتا ہے. بخاری شریف میں مغازی غزوہ احد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں, ان فتحنا او فتح علینا لا تبرہو ان مکانکم, اگر ہم نے فتح کی یا ہم کو فتح کیا گیا یعنی دشمن کو موقع ملا, تم یہ جگہ نہ چھوڑنا, بیٹھے رہو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی فنون اور علوم کے کتنے ماہر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بمقتضائے فراست کاملہ اور بصیرت نبوت آپ پہلے سے سمجھتے تھے کہ کچھ ہوگا تو یہی سے ہوگا, اور شاید دنیا کے بہت کم کمانڈر اور امیر الاسکر ایسے ذہین و فہیم ہوں گے کہ انہیں متعین خطرہ پہلے سے محسوس ہوا. جنگ چھڑ گئی, صحابہ 1000 بر تھے اور مشرکین 3000 ہو چکے تھے, جبکہ بدر میں یہ 313 تھے اور وہ 1000 تھے, اور قدر تیاری بھی مسلمانوں کی پہلے سے بہتر تھی. پہلے ہی مرحلے میں مسلمانوں نے 3000 مشرکین کو پیچھے دھکیلا, 1000 صحابہ رسول نے, اور مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے, وہ میدان چھوڑ کے بھاگے. خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور مشرکین کے ایک بریگیڈ کے جرنیل تھے, انہوں نے محسوس کیا, پیچھے چلے گئے. وہ صحابہ جنہیں حضرت نے تاکید کی تھی کہ فتح ہو یا شکست ہلنا نہیں, انہوں نے کہا کہ اب تو کام مشرکین چلے گئے, میدان ہمارے ہاتھ میں, صحابہ غنیمت جمع کر رہے, چل کے بھائیوں کا ہاتھ بٹھائے, یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ, ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے بلانا. عبداللہ ابن جبیر نے کہا کہ پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ فتح ہو یا شکست لا تبرہو المکانکم, جگہ نہ چھوڑنا, میں تو نہیں جاؤں گا.
اور ان کے ساتھ 11 ساتھی رہ گئے کل 12، لیکن 38 صحابہ نیچے اترے. خالد بن ولید ایک مسلح جتہ لے کر ادھر سے آئے، 12 کے 12 حضرات کو شہید کیا، اور پیچھے سے صحابہ پر حملہ ہوئے، اور ایسا سخت حملہ تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان انہیں صحابہ مارنے لگے، تو حذیفہ نے کہا ابھی تو میرے والد ہیں، لیکن صحابہ نہیں سمجھ سکے. فمحتجزو حتا قتلو، جب وہ چھوڑ رہے تھے چھوڑتے چھوڑتے وہ گر کے فوت ہو چکے تھے، اتنے خنجر اور اس قدر تلواریں ان کو لگ گئی تھی، ایسی گمسان اور رن پڑ گئی. 70 صحابہ اس حملے میں شہید ہوئے، جبکہ اس سے پہلے ایک شخص بھی شہید نہیں ہوا ہے، محدثین کا اتفاق ہے. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، آپ کے سر پر خود کی ٹوپی کے کڑے گھس گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، سر سے خون چہرے پر ٹپک رہا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ مجھ سے پہلے انبیاء کو اللہ کے دین کے لیے اس سے بھی زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی. اور آپ فرماتے تھے لن یفلح قوم شجعوا وجہ نبیہ، ایسے لوگ کیسے کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے پیغمبر کا چہرہ لہولہان کر دیا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبریں پھیل گئی، اور قریب تک صحابہ میدان چھوڑ جاتے کہ حضرت کا وصال ہوا، اب کیا لڑنا ہے، کوئی کہ معمولی خبر تو نہیں. تو چند مسائل معلوم ہوئے، ایک تو یہ کہ بڑے بارگاہ خداوندی میں مقرب بندے جیسے صحابہ، ان کی ایک ادنا لغزش پر وقتی فتح شکست میں تبدیل ہو چکی. تو مجاہدین سے ہی خطرے بھی ہے، بشر و انسان ہے، کہ کہیں ترازو عدل قائم نہیں ہوا. اگر 38 صحابہ سے جاگتے ہوئے بیداری میں باوجود اعلی ایمان اور عمد نیت اور عمل کے وقتی لغزش ہو گئی اور اس کی سزا بھی آ گئی ہے، اللہ نے ان کی یہ پرواہ نہیں کی کہ تم صحابہ ہو، پیغمبر موجود ہے اور صحابہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. اور اللہ نے فرمایا اس تو سیدونا، کیسے چڑھتے چلے جا رہے تھے. ولا تلوون علی احد، ایک شخص تم میں پیچھے مڑ کے دیکھنے کا قابل نہیں تھا. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور پیغمبر پیچھے سے آواز لگا رہے کہ میں زندہ ہوں، واپس آؤ، جس خدا نے مجھے نبی بنایا وہ امداد کر کے رہے گا. فاصابکم غم بغم، غم در غم تمہیں پہنچا، ایک شکست دوسرے حضرت کے وصال کی خبر. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، اللہ تعالی یہ جنگی نقشے قرآن کریم میں اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ آنے والے لوگ جس طرح قرآن سے ایمان، نماز، روزہ، زکات اور حج سیکھتے ہیں، اس طرح فتح اور شکست کو بھی سیکھ لیں. اور احادیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ علی الفور تم میدان سے چلے جاؤ، چھوڑ دو میدان، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ اس وقت ٹھہرے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اسلامی جہاد میں جس طرح کر یعنی حملہ کرنا کمال ہے، اس طرح فر وقت پر بچنا اور پہلے تہی کرنا، یہ بھی جہاد کا ایک متعین حصہ ہے. اور اس سے زیادہ خطرہ 9 ہجری میں حنین کے موقع پر پیش آیا ہے. صحابہ کی تعداد 10-12 ہزار سے زیادہ، مکہ فتح ہو چکا ہے، خیبر فتح ہو چکا ہے، وہاں کے لوگ بھی ساتھ ہو گئے، 12,000 تعداد تو محدثین نے لکھی، میں نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھا کہ صحابہ کی تعداد 50,000 ہو گئی تھی. جب یہ حنین بنو حوازن کے خلاف لڑنے جا رہے تھے تو انہوں نے نعرے لگائے کہ ہم اس وقت جیتتے تھے جب 313 تھے اور 1,000 اور 2,000 تھے، اب کیوں نہیں جیتیں گے جبکہ جہاں تک نظر لگتی ہے ہماری تعداد ہے. حنین کی لڑائی چھڑ گئی اور بنو حوازن کے تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تیر ہاتھ میں لیا لیکن کمان میں ڈال نہ سکے کہ ہمارے سینے پہ 10 تیر گر گئے. ہاتھ جو تیر نکالنے کے لیے باہر آیا ہے اس ہاتھ کو اس انگلی سے لے کے یہاں کونی تک پورا چلنی کر دیا گیا. وہ بڑے تیر انداز، بڑے سہام نشانہ کے ماہر تھے اور انہیں پتہ تھا کہ اگر موقع دیا گیا تو صحابہ سے بچنا آسان نہیں. اس حالت کو دیکھ کر سوائے چند حضرات کے، اشرہ مبشرہ اور چند افراد کے، تقریباً صحابہ میدان چھوڑ گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سختی کی گھڑی میں آپ اپنے سفید سواری سے نیچے اتر گئے. لوگ تو گاڑی میں بیٹھ کے بھاگتے ہیں، حضرت نیچے اتر گئے اور آپ نے فرمایا ان نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں. انسان جب شکست کھاتا ہے اور ہمیشہ کی بزدلی اختیار کرتا ہے، دو وجہ ہو سکتی ہے، یا حسب کمزور ہو فرمایا نبی ہوں، یا نسب کمزور ہو فرمایا عبد المطلبی ہوں، کوئی وجہ نہیں بھاگنے کی، نہیں بھاگوں گا. صحابہ نے جب آپ کے ارشاد سنے اور دیکھا جس حال میں تھے سارے جمونے شروع ہو. قرآن کریم سورۃ توبہ میں رب العالمین نے اس کا نقشہ بیان کیا، وہ سن لے ذرا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، اللہ نے بہت مقامات پر تمہاری مدد کی. ويوم حنين، اور خاص کر غزوہ حنین کے موقع پر. اذ اعجبتكم كثرتكم، جس وقت تم خوش ہو رہے تھے اپنی کثرت پر. فلم تغن عنكم شيئا، کچھ بھی کثرت کام نہیں آئی. وضاقت عليكم الارض بما رحبت، خدا کی بڑی زمین تم پر تنگ ہو گئی، چھپنے کی جگہ نہیں ملتی. ثم وليتم مدبرين، پھر پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. اللہ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، جو ہوا ہے پورا پورا بیان ہو رہا ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے نصرت اور مدد کی بوچھاڑ بھیجی. میرا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں میدان میں اکیلے کھڑے، فرشتوں کو حکم مل رہا ہے فوراً جاؤ، قرآن اس کا نقشہ پیش کر رہا ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ على رسوله وعلى المؤمنين، پھر اللہ نے اطمینان کا جھونکا بھیجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ذریعے صحابہ کو پہنچی. وانزل جنودا لم تروها، ایسے لشکر بھیجے جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. اور اللہ نے کفر کو نیچے کیا، اسلام کو اوپر کیا. وذلک جزاء الکافرین، کافروں کو آخر کار ہم ایسی سزائیں دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو مدد بعد میں آئی پہلے کیوں نہیں آئی؟ وجہ کیا بیان کی؟ کہ صرف صحابہ کا یہ خیال بنا کہ چونکہ ہم کثرت میں ہیں اس لیے جیتیں گے. اسلامی فوج کا کم کے بجائے زیادہ ہونا بالاتفاق بہتر ہے، لیکن اس خیال اور اس خوشی سے نہاتا اور کمزور ہونے کی صورت میں جو توکل علی اللہ تھا کسی درجے میں اس میں تھوڑی کمی آئی جو قرآن بیان کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ نبی الانبیاء رسول المرسلین اور امام الشفعاء یوم الحشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور صحابہ کی کسی غلطی یا کسی لغزش کی وجہ سے جہاد کو ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے, فتح کو کھینچ کے ادھر کر لیا. احد کے موقع پر تو کہا تمہاری بنی بنائی فتح ہم نے تمہارے دشمن کو دی تاکہ تمہیں تنبیہ ہو جائے کیوں تم نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور جگہ چھوڑی. صاف کہا ثم صرف عنکم ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, تمہاری فتح ان کو دے دی تمہیں آزمانے کے لیے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کون تھے جن کو تھوڑی دیر کے لیے فتح دی؟ وہ مشرک ہے یا نہیں؟ ان کے اندر ذرہ برابر کوئی خیر تھا؟ پتہ چلا کہ صف اول کے لوگ, اعلی درجے کے مجاہدین, حتیٰ کہ صحابہ کرام جیسی کامل و اکمل متقین اور مومنین سے بھی اگر لغزش ہو جائے تو ان کے دشمن کو موقع دیا جائے گا, اگرچہ وہ دشمن خدا کے ہاں بدترین کائنات, بدترین کائنات. دیکھتے نہیں وہ بھی مسلمان ہیں. کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ ان کے اقتدار میں کھل کر داڑیاں مونڈی جا رہی ہے. کون سا مسلمان دنیا کا کسی شخص کی سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے پر رضامند ہے؟ یہ داڑھی یہ ہماری نہیں, یہ نبی کی سنت کی حیثیت ہے. اور کیسے ایک اقتدار میں پردنشین عفیف مسلمان عورت وہ سر بازار آتی ہے اور اس کو اخبار اور ٹی وی پر دکھاتے ہیں کہ دیکھو عورتیں ننگی ہو کر کے باہر آ رہی ہے. یہ مسلمان نظام ہے. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں رہ رہے ہوں. یہ کفر اور یہ اسلام دشمنی تو رنجیت سنگھ کے دور میں سننے میں نہیں آئی. اور ابو جہل اور فرعون دونوں کی داڑیاں تھی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں داڑھی نہیں منڈائی. وہ کافر تھے لیکن بےغیرت نہیں تھے. داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے لیکن رکھیے سر بازار دکھانا کہ ہم داڑھی مونڈ رہے یہ تو کفر بواح ہے. سنت کی اہانت اس سے بڑی کیا ہو؟ فریق سے جہاد میں جنگ میں اوپر نیچے ہونا, انہیں پکڑنا انہیں مارنا, یہ ایک جنگی نظام ہے. اس کا شکوہ نہیں. اس لیے یہ خطرہ ہے کہ طالبان کے مقابلے کے لیے کفر اختیار کیا جا رہا ہے. اور اس فتوے کی حقیقت معلوم ہوتی جو ایسے لوگوں کے بارے میں دیا گیا تھا, حالانکہ اس وقت میں نے دستخط نہیں کیے. میں نے کہا میدان جنگ میں فتوے جائز نہیں. اسلامی شاعر جس طرح یہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور شافع محشر مانتے ہیں, اس طرح وہ لوگ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان. وہ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ صرف طالبان اور ان کے ہم نواؤں کو اذیت پہنچانے کے لیے اتنا بڑا عمل کر رہا ہے. تو خطرہ ہے کہ یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کئی قرآن بھی جلانا شروع کر دیں گے. اور ہمیں خطرہ ہے کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کو پکا دوست بنانے کے لیے کئی اعلان نہ کرے کہ یہاں کوئی بھی نماز نہ پڑھے نہ اذان ہوگی. اس کی شروع تو ہو چکی ہے, شروعات تو ہو چکی ہے اس کی. جس طرح قرآن اور نماز اور اذان طالبان کی نہیں ہے, یہ اسلام کے شاعر ہے, اس طرح داڑھی اور اسلامی عورتوں کا حجاب شرعی اور پردہ یہ بھی قرآن کریم کی تعلیمات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. طالبان تو بہت دور کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قربانیوں کے ساتھ ان کی کچھ خدمت کی. ممکن ہے میں نے تقریر کا موضوع یہی اختیار کیا کہ صحابہ سے کچھ قدر کسی درجے میں بشری لغزش اعلی ایمان اور عمدہ اعمال و نیت کے باوجود سرزد ہوئی تو فتح شکست میں بدلنے لگی. دونوں موقعوں پہ فتح شکست میں بدلنے لگی. ایسے موقع پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ جن کو تھوڑا سا موقع دیا گیا ہے وہ صحابہ سے بہتر تھے. غلط سوچ. اور کون کہے گا نبی اور صحابہ سے کوئی بہتر ہو سکتا تھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو جتنا مقرب ہو خداوند تعالی کے ہاں اور شرعاً محبوب ہو اس کی معمولی لغزش پر اس کی فوری طور پر گوش مالی شروع ہوتی ہے کہ نکلو یہاں سے بھی نکلو وہاں سے بھی نکلو نکلو یہاں سے. مولانا نے خود یہی باتیں کہی کہ ہمیں توبہ و استغفار کا موقع مل رہا ہے. اللہ جل جلالہ مسلمانوں کے مذاہب پوری دنیا کے اسلامی وقایا اور اسلامی جہاد کو اللہ عزت و افتخار دے. اور افغانستان کی اسلامی حکومت کو اللہ تعالی دوبارہ بحال فرمائے اپنی خاص حکمت اور تدبیر کے ساتھ. اور طالبان اور ان کے حمایتی جیسے ہم گناہگاروں کے گناہ اللہ تعالی معاف فرمائے. اور پورے عالم کے مسلمانوں نے ان کے حق میں جو قربانیاں دی جو آنسو گرائے جو دعائیں کی اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اپنی بارگاہ میں اسے نصرت اور فتح کے ساتھ وزن نصیب فرمائے. اور اس حکومت کی غلط روش ناکار ڈھب سازشی مزاج امریکہ کا بغل بچہ ہونے کی جو سزائے اللہ پاکستان اور یہاں کے مسلمانوں کو نہ دے. ان افراد کے ذاتی فعل کو اللہ ان پر مسلط فرمائے. اور اللہ جل جلالہ رمضان المبارک کے مہینے کے تقدس سے ہماری دعائیں قبول فرمائے. اور رمضان شریف کا تقدس اور عظمت اور احترام بجا لانے کی اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو توفیق رفیق فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج رات کو اگر تراویح کا اعلان ٹائم پہ ہوا چاند ہوا اور وقت پر اعلان ہوا تو پھر فرضوں کی جماعت 7:30 بجے ہوگی. اور اگر اعلان نہیں ہوا یا اس میں دیر ہوئی تو جو اپنا ٹائم ہے 7:15 بجے اسی حساب سے پڑھائیں گے. اگر وقت پر رمضان شریف کا اعلان ہوا اور تعین ہو سکا کہ چاند ہو گیا تو پھر جماعت عشاء کی 7:30 بجے ہوگی. اور اگر ٹائم پر اعلان نہیں ہوا تو جو ہمارا مقرر وقت ہے اس پر جماعت ہوگی. انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے دانت میں درد کی وجہ سے نماز عشاء میں لونگ منہ میں رکھ کر نماز ادا کر لی تو کیا اس کی نماز ادا ہو گئی؟ ہاں نماز کے دوران اس کا رس چوسے نہیں، اگر خود بخود گلے سے اترتا ہے تو وہ معاف ہے. خطبے کے دوران بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بس ممبر پر بیٹھ جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح میں بیٹھتا ہوں یہ سنت طریقہ ہے. اچھا، خطبے کے دوران لجوں پوچھو کہ لوگ کیسے بیٹھے. خطبے کے دوران تو پہلے خطیب کی نشست بتائی جاتی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ لوگ قاعدے کی شکل میں بیٹھے، اور یہ بات کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ دے دوسروں میں رکھ لے اس کا ثبوت نہ ہو سکا. فتاوی عالمگیری میں اتنا ہے کہ یقعدو کما یقعدو للصلاۃ، نماز کے قاعدے کی طرح بیٹھ جائے اگر کوئی عذر نہیں. مسئلہ حاضر کی وضاحت فرمائیں. آج کے دور میں گھوڑا کھانا شریعت کی روح سے کیا ہے؟ حنفیہ کے نزدیک گھوڑا ناقابل استعمال ہے، گھوڑے کا گوشت استعمال کرنا منع ہے، اس سے ممانعت آ چکی ہے. قرآن مجید میں الف لام میم ہا میم وغیرہ کے جو حروف ہے اکثر کتاب یا جگہوں پر ان کو لوح قرآنی کے نام سے پکارا جاتا ہے. کیا ان حروف کو لوح قرآنی کہنا صحیح ہے؟ مجھے تو لوح قرآنی کا آج آپ سے پتہ چلا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہے نہ دیکھا ہے. البتہ یہ حروف مقطعات ہیں جن کے متعین معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ نے کسی جمعہ سوال جواب میں فرمایا کہ خواتین قبرستان میں اپنے محرم کے ساتھ اپنے محرم کی قبر پر جا سکتی ہے. جی ہاں جا سکتی ہے.
شرع مشکات سے مطابقت منع ہے. مشکات میں اگر منع لکھا ہے تو یہ کمزور قول ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب نے پوری تحقیق کے بعد لکھا کہ والحق هو الجواز مطلقا, اور بحر شرح کنز میں ابن نجیم نے ترجیح دی ہے جواز کو. صحیح بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں نے تمہیں زیارت القبور سے منع کیا تھا, اب کرو, یہ عام ہے. اور دیگر روایات جو منع کی ہیں وہ سندن متنن کمزور ہے. بخاری میں ہے کہ الا فزوروها, تمام مسلمانوں کے خطاب ہے کہ زیارت القبور کر سکتے ہو. معلوم یہ کرنا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے پر شریعت میں کیا وعید آئی. دھوکہ باز کو منافق کہا ہے, جھوٹا کہا ہے, اس پہ لعنت آئی ہے, اس کے فرض اور نفل کو قبول نہ کرنے کا کہا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کے بارے میں کچھ فرمایا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک خاص دعا دی گئی, وہ انہوں نے قوم سے تنگ آ کے استعمال کی, میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے, گناہگاروں کو بخشواؤں گا قیامت کے دن, لیکن جنہوں نے شرک کیا ہے ان کی شفاعت نہیں کروں گا. اور حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے آپ بدعتی اور مشرق کو بد دعا دیں گے, فسحقن فسحقن لاصحاب النار, تباہ ہو جائے یہ دوزخ کے ٹھیکے دار. رمضان المبارک میں تفسیر کا کیا ٹائم ہوگا؟ کل تو یہی ٹائم ہوگا جو ٹائم ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ شاید 7:30 بجے کر دیں گے, 7:30 تا 1. آخر میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ سمیت تمام علماء دیوبند طالبان کے خصوصی فات فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. والد صاحب سید ہے, لڑکی کی شادی جہاں کی ہے وہ لڑکا سید نہیں ہے. والد لڑکی کی شادی اس لیے نہیں کر سکتا کہ بہت غریب ہے. خاندان کے کچھ لوگ شادی کرا رہے ہیں لیکن چندہ کر کے, اس میں کچھ یہ ہے وہ ہے شامل. جی ٹھیک ہے, بہرحال سید کی اولاد بھی سید ہے, اس لیے سید کو زکات نہیں دی جا سکتی ہے خواہ وہ غریب فقیر کیوں نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا کام زکات سے کریں. بال بچوں اپنی بیٹی بیوی پر زکات تو نہیں خرچ کرتے, سادات کو بھی غیر زکات سے دے. اگر مجبوری ہے تو پھر بہتر یہ کہ کسی غریب کو دے کے اس کو کہے کہ وہ اس کو ہدیہ دے, تو یوں ان کے لیے جائز ہو جائے گا. سالن چکنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, سالن زبان سے چکے اور پھر تھوکے. خلاصۃ الفتاوی میں ہے کہ جس عورت کا بد اخلاق خاوند ہو کہ وہ شام کو مرچ مسالے پہ لڑتا ہو, اس کو اجازت ہے کہ وہ چک لے اور پھر تھوکے. یہ نہیں کہ آپ منڈی میں تربوز خرید رہے ہیں اور اس کو چک رہے ہیں کہ میٹھا ہے یا پیکا ہے, لوگ کہیں گے لے مولوی منڈیوں میں آ کے کھا رہا ہے. رمضان مبارک میں چونکہ وتر جماعت سے پڑھی جاتی ہے, اس لیے اگر وتروں کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو کیا رات کا تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں تہجد نہیں ہے, وہ سب کے سب ملا کر 12 رکعت تہجد اور 6 رکعت اوابین اور 2 رکعت مزید ملا جلا کر 20 رکعت تراویح اس سے بنی ہے. تاہم اگر کسی کا معمول تہجد یا قیام اللیل پڑھنے کا ہے تو وتر چھوڑ سکتا ہے. محلے کی مسجد میں ختم و تراویح ہو رہے ہو, گھر میں سورت تراویح کا جماعت کرنا کیسا ہے؟ بہت نامناسب بات ہے. ہاں اگر گھر کے افراد معذور ہے, بوڑھے ہیں, ناتوان ہیں, مسجد میں شرکت ناممکن ہے, تو ان کو اپنی تراویح کی جماعت سورتوں سے کرنا یا ویسے کرنا جائز ہے. کہتے ہیں کہ سورت والی تراویح اس لیے پڑھتے کہ لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے, وہ کہتے ہیں ہم دیر تک نہیں کھڑے ہو سکتے. بجلی کے بل بھرنے کے لیے تو 2 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں, اور بینک کے کھاتا چیک کرنے کے لیے 1.5 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں, 2-2-3-3 دن جانا ہوتا ہے. اس کھڑے ہونے سے تو وہ سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. خدا کا شکر کرے کہ اب تو حافظ صاحبان 1.25 پڑھتے ہیں, 1 گھنٹے میں چھوٹتے, صبح سرحد میں 3 رات 4 کا ختم ہوتا ہے, وہ لوگ 27 تک نہیں کھڑے ہوتے کہ بس 3 رات حافظ صاحب کو دیں گے, جتنا چاہو کھڑا کرو. وہاں ان کو شامل کرنا چاہیے جو دیر تک کھڑے نہیں ہوتے. رمضانوں میں روز افطار کے وقت ٹی وی پر جو اذان آتی ہے بہت سے لوگ اس سے افطار کر لیتے ہیں, وہ ٹی وی دیکھنے والے ہیں نا, ان کا روزہ بھی ٹیلی ویژن کا ہے. کیا اس طرح افطار کرنا جائز؟ مناسب یہی ہے کہ آدمی جس جگہ ہے اس جگہ کے غروب و آفتاب سے تعلق ہو. اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ محلے کی اذان یا وہاں سے جو سارن بجتا ہے یا ٹائم کی تعین ہوتی ہے اس کا احترام کریں. میں نے ایک جگہ حدیث پڑھی کہ قبرستان میں جوتے پہن کر جانا جائز نہیں. حدیث ہی تھی کہاں حضرت نے ایک شخص کو جوتا اتار نہ دے کہا قبر والے کو تو ایزا ہو رہی ہے. روایت ہے لیکن بریلیوں کے ہاں زیادہ مشہور ہے اور اہل حق کے ہاں زیادہ قوی روایت نہیں سمجھی گئی ہے. تاہم قبروں پر جوتے سمیت چلنا بال اتفاق منع ہے. پوچھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سلام کس طرح بھیجے. درود ابراہیمی پڑھا کر ہے, فرشتے مقرر ہے وہ لے کے جاتے ہیں. انہوں نے علماء دیوبند پاکستان اور افغانستان کے علماء شیخ اسامہ مولانا عمر اور طالبان کی حفاظت کی دعا کی ہے. اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. حضرت مجھے رات کو بہت ڈر اور خوف رہتا ہے اور دل میں بہت غلط وسوسے آتے رہتے ہیں. کوئی وظیفہ بتائیں. آیت الکرسی کی کثرت کریں آپ. مسئلہ یہ کہ اگر کسی کے پاس عشاء کے یادگار تصویر رکھی ہوئی ہو تو اس تصویر رکھنے والے پر گناہ ہوگا. واہ بھائی واہ. ان شد الناس عذاب یوم القیامت عند اللہ المصورون. بدترین اور سب سے بڑا عذاب قیامت میں ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے تصویر رکھی ہے. تصویر تو کوئی میر خانم و گلنار بیگم کی نہیں رکھتے. تصویر تو بزرگان دین اولیاء محبوبین دین معظمین کے رکھتے ہیں. اور بت پرستی دین احمد میں کئی آئی نہیں. اس لیے تصویر جانا ہم نے کہچوائی نہیں. سب گناہ اور منع اور اس بزرگ کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے. قرض دار ہوتے ہوئے حج پر جا سکتے ہیں, قرض ادا کر لے. اور اگر اس کے باوجود بھی مثلا وہ شخص قرضہ جلدی نہیں مانگ رہے تو آپ حج کر لے, حج فرض ادا ہو جائے گا. روزے میں نامحرم کو چھونے یا دیکھنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. شہوت کے ساتھ جب ہاتھ لگائیں گے تو مکروہ ہوگا. موجودہ حالات میں طالبان کی کامیابی کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یا اللہ ان کی امداد فرما, ان کی نصرت فرما, ان کی کوتاہی و گناہ معاف فرما اور ان کو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی خصوصی نصرت و امداد سے مالا مال فرما. مردوں کی تراویح کی جماعت میں اہل خانہ عورتوں کو شریک ہونا کیسے درست ہے؟ پردے میں پیچھے کھڑی ہو جائے. ہمارے محلے میں ایک تبلیغی ہے, وہ رمضان میں مغرب کے اذان میں افطار کے لیے کھجورے ہاتھ میں لے کر مسجد جاتے افطار کرتے کہ جائز ہے. تبلیغی نہیں ہے وہ, تو کھانے کا شوقین ہے. چلتے ہوئے کھانا تو فاسق فاجروں کی نشانی ہے. خواتین کا مسجد جا کر باجماعت تراویح نامناسب ہے. اگر علیحدہ جگہ ہے تب تو درست ہے, ورنہ نہ آنے میں خیر ہے. کیا کمیٹی ڈال کر حج پر جا سکتے؟ جا سکتے. کیا قرض لے کر حج پر جا سکتے؟ جا سکتے. شب معراج شب برات میں جاگنے کا عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے. ثواب تو ہوگا لیکن عبادات مخصوصہ نہیں ہے. داڑھی والوں کی موجودگی میں کوئی داڑھی مونڈا اذان دے مناسب نہیں, مکروہ ہے. درست یہ ہے کہ وہ اذان دوبارہ دلوائی جائے یا تکبیر دوبارہ کہی جائے. کیا حارث نام رکھنا جائز ہے؟ لوگ تو رکھتے ہیں, بعض صحابہ کے نام بھی آئے ہیں, لیکن ترمذی شریف کتاب التفسیر میں یہ شیطان کا نام آیا ہے, اس لیے بچنا بہتر ہے. میں ہاتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. بس آپ بیعت ہو گئے, ہاتھ وہیں کے وہیں رکھو, شوق سے نمازیں پڑھو اور واعظ سنو, اصلاح ہوگی انشاءاللہ. عرض یہ ہے کہ آج کل جو حکومت انکم ٹیکس لیتی ہے بعض اوقات اصل آمدنی بھی زیادہ لیتی ہے. ایسی صورت میں بینک وغیرہ کے سودی رقم سے اس کی ادائیگی درست ہے؟ نہیں, غلط. بینک کی رقم کی ادائیگی لینا دینا حرام ناجائز, الا یہ کہ لے کے بغیر نیت ثواب کے فقراء مساکین کو دے. یہ تو آپ نے اپنی ضرورت میں استعمال کیا, یہ تو ایسا جیسے آپ نے کھانے میں لگا دیا. 15 دن سے کم سفر میں نماز مسافرانہ پڑھتے تھے لیکن ایک دن مقیمین کو نماز پڑھائی, اس وقت اقامت کی نیت کی. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اقامت کی نیت آپ سے آپ نے کیسے کی جب مسافر ہے؟ صحیح بات یہ کہ وہ نماز نہیں ہوئی, وہ لوگ دوبارہ پڑھیں گے. میرا دل بہت کمزور ہے, ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے, برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائے. دل کا کیا کہنا ہے, یہ دیوانہ اس کے کوچے میں پھر لٹایا گیا. وہ تو ہے ہی دھڑکنے والی چیز, دھڑکتا رہے لیکن یہ کہ کام کرتا رہے. مغرب اور عشاء کے درمیان میں 21 مرتبہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ پڑھو یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی 21 مرتبہ. شو شو. دم کر کے پھر دل پر اوپر سے نیچے آتے رہو، جیسے دل کی قوت کی دوا آپ ڈال رہے ہیں، مرہم لگا رہے ہیں، انشاءاللہ 3 دن میں آرام آ جائے گا. اکثر مسجدوں میں نماز عصر کے بعد دانوں پر کچھ پڑا جاتا ہے، کیا یہ بدعت نہیں؟ نہیں، ذکر و تسبیح مناسب ہے. میں پہلے حج کر چکا ہوں، اب اپنی بیوی کو حج پر لے جانا چاہتا ہوں. اپنے والد مرحوم کا آج بدل بھی کر، بہت اچھا، اللہ مبارک کرے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ ایک طرف تو محرم کے طور پر، دوسری طرف حج بدل کے لیے، دونوں چیزیں درست ہیں. ہم خرماؤں، ہم ثواب، مزے تو آپ کے ہیں، بیوی کو بھی حج کرا لیں گے، خود بھی حج بدل بھی ہو جائے گا، مرحوم والد کو بھی مزے ہوں گے. ایک شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک گھر میں اپنی ایک بیوی کا طلاق معلق کیا، پھر ایک مولوی کے غلط فتوی دینے سے وہ بھائی کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگا، بعد میں حقیقت معلوم الگ ہوا. اب کیا طلاق، اگر طلاق 3 سے کم ہے تو نکاح جدیدہ سے کام ہو جائے گا. شوہر سے علیحدگی کو 2 سال ہو گئے، اب خلے کے بعد کیا عدت گزارنا ہو؟ بالکل جس دن سے خلا ہوا اس کے بعد 3 مہواری گزارے گی. روزگار کے لیے سورۃ تغابن کا عمل کرنے کی اجازت ہے. بچی کو نظر لگ جاتی ہے، سورہ قلم کے آخر پڑھے اور لکھے لگائے. عورت کو سونا یا چاندنی پہن کر نماز درست اور صحیح ہے. مولانا یوسف کا اندیلوی کیسے عالم دین تھے، اور ان کی کتاب حیات صحابہ ماشاء اللہ، وہ تو علم کا خزانہ اور عمل کے باغ و بہار تھے. مولانا محمد یوسف صاحب کا اندیلوی تبلیغ جماعت کے امیر دوم سالار تھے علم و عمل کے. بہت اونچا مقام ہے ان کا علم و عمل میں، ہمارے اکابر و بزرگوں میں سے ہیں. ان کی جمیع کتب ہدایت سے لبریز ہے، پڑھنے سے نور اور ہدایت ملتی ہے. نماز جنازہ پڑھتے ہوئے لوگ چپل اتار کر اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، برا کرتے ہیں چپلوں کے بغیر کھڑے ہو جائے. میرے پیر چہرے پر دانے بہت زیادہ ہو گئے، عرض یہ کرنا ہے الائچی کے دانوں پر صورت اعلیٰ پڑھ کے پانی سے دھوئے، خیر ہو جائے گی. خانہ کعبہ کے ائمہ علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگانے کے بعد حدیث مبارک کی روح سے احمد رضا مسلمان تھا یا نہیں؟ خانہ کعبہ کے علماء نے کبھی بھی دیوبند پہ کفر کا فتوی نہیں لگایا، وہ تو مولوی احمد رضا نے چند بدعتیوں سے لکھوایا تھا. ان بدعتیوں نے واپس اشعاب الثاقب میں احمد رضا کو اس کا جواب لکھا، وہ کافر کہا ہے. میں نے زری بینک میں ملازم ہوں، ڈیوٹی صرف بینک کا ڈاک لے جانا ہے، کیا میری ڈیوٹی شرعاً؟ مولانا لدھیانی مرحوم، کیا تو سب ناجائز ہے، ہم اس میں تفصیل کرتے ہیں. پیسوں کے کھاتے منع ہیں، ویسے مکروہ ہے، جب تک کوئی حلال روزگار نہیں ملا یہ درست ہے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون میں عصری تعلیم والے کس طرح داخل ہوں گے؟ یہ داخل نہیں ہوں گے، علم دین مراد ہے. محرم مستورات کی جماعتیں جو تبلیغ کے لیے جاتی ہے درست ہے. کیا کسی رافضی لڑکی کو سنی کر کے شادی کر لے، لیکن سنا ہے کہ وہ ہوتی نہیں ہے سنی، پھر وہی کہ وہی ہوگی، جیتے تھے کو تھی اوتھی انکلو تھی. قنوت ناظرہ میں ہاتھ باندھے یا کھلے رکھے؟ نہیں، ہاتھ کھلے چھوڑے. ہاتھ باندھنے کا جہاں لکھا ہے غلط لکھا ہے. بعض لوگ مولانا زکریا کی کتاب فضائل اعمال پہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض غلط ہے. ضعیف احادیث عمل کے لیے کافی ہے. شیخ الحدیث خود 50 سال بخاری پڑھا چکے ہیں، وہ محدثین کے سرتاج تھے اپنے زمانے میں. ان کی کتاب پر جاہل کیا اعتراض آفتاب پر تھوکنے کے برابر ہے. ہم تو اس کو ہدایت کی پونجی سمجھتے ہیں. آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ابوبکر صدیق نے پڑھائی، سب صحابہ نے پڑھی، حضرت کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا ہے. نماز تراویح نابالغ سماعت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، پیچھے کھڑے ہو کے. امام مہدی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کا طالب ہو. مولانا مفتی نظام الدین نے کتاب لکھی ہے ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں، وہ پڑھ لے آپ. اتنا یاد رکھے کہ اخیر زمانے میں ایک امام پیدا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ، والد کا نام عبداللہ. صحیح بات یہ کہ قرشی و ہاشمی ہوگا، کعبہ شریف میں وہ ظاہر ہوں گے اور سارے لوگ اس کے امامت پہ جمع ہو جائیں گے. اس وقت صرف دنیا میں 2 مذہب ہوں گے، ایک حنفی اور دوسرا امام مہدی کا، اس کے علاوہ تمام مذاہب ان میں جمع ہو جائیں گے. ان کی قیادت میں لوگ مل کر کفار سے جنگ کریں گے، جنگ شدت اختیار کرے گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہ خصوصی دعا فرمائیں گے، تمام کفار غرق ہو جائے گی. مولانا نور محمد صاحب دہلوی نے ایک چھوٹی سی کتاب اردو میں لکھی ہے، اس کا نام ہے علامات قیامت، اس کو بھی دیکھ لے، اس میں تفصیل درست ہے.
کسی علاقے میں کوئی شرپسند عامل ہو، کسی کو اس کے جادو سے خطرہ ہو، اس سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ، آیات الکرسی اور آخری صورتوں کا عمل کر لے۔ اس عمل کی عادت ہے کہ بعض علماء کی زبان بندی کراتا ہے، کسی جادو سے متوازن علماء کو زبان بندی کے عمل سے بچنے کے لیے تقریر سے پہلے کیا کرنا چاہیے، یہی عمل جو بتا دیا۔ بہرحال یہ تو بہت بڑا کام ہے، معمولی کام تھوڑا ہی ہے، یہ ساری باتیں آپ اس وقت پوچھتے ہیں۔ حضرت والا سے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ واقعی کہاں تک درست ہے کہ غار ثور میں جس صاحب نے سید اکبر کو ڈانگ مارا اس کا نام سوا ہے اور وہ نبی کریم کی زیارت کے لیے آیا تھا، یہ روایات مفسرین مورخین کے ہاں معروف ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ اگر 70,000 مرتبہ کلمہ طیب پڑھ کر مردے کو بخشے، بخشا جاتا ہے بالکل، 1,25,000 مرتبہ کو وظیفہ پڑھ لے، دونوں جہانوں کا فائدہ ہوگا؟ اس مسئلے کے بارے میں مولانا صاحب، کوئی معذور شخص وضو کا معذور جمعے کے دن غسل کرتا ہے زوال سے قبل اور پھر اس غسل سے چاش کی نماز پڑھتا ہے، تو کیا جمعے کی نماز کے لیے اس نے دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟ جب وہ معذور ہے تو دوبارہ کرے گا وقت داخل ہونے پر، معذور شرعی۔ اہل حدیث کے مولانا ربانی نے، جو کہ پاکستان تعلق رکھتے ہیں، کچھ دن پہلے سعودی عرب کے انہوں نے وہاں کے ٹی وی پر بتایا کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھے، وہ جھوٹے ہیں، غلط کہتے ہیں، عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ بعض ذرا سنا ہے کہ بچی کا نام ام امارہ نہیں رکھنا چاہیے، صرف امارہ رکھنا چاہیے، دونوں صحیح ہے۔ آ حضرت کا سایہ زمین پر نظر نہیں آتا تھا، بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، سایہ نہ ہونے کی روایت موضوع و ضعیف ہے۔ حدیث نبوی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تو عمر درست ہے۔ لوہے شریف، لوہے شرف مشتری استعمال کرنے گیا، عورت ایک طالب حافظ کے پیچھے تراوی پڑھ سکتی ہے پردے میں، چار رکعت والی نماز میں اگر کوئی دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا، سجدہ سہو نہیں کیا، نماز دوبارہ پڑھ لے، پہلا قاعدہ واجب ہے۔ گزارش ہے کہ میرے والد ایک عرصے سے بیمار اور بے روزگار ہے، اللہ صحت و روزگار دے۔ میری خالہ کی عمر 30 سال ہے، ان کے لیے کوئی رشتہ، اللہ عزت و عفت کا رشتہ عطا فرمائے۔ حاجی نور گل کوئٹہ والے کی والدہ محترمہ میڈیکل سینٹر کے آئی سی یو میں داخل ہے، اللہ زندگی اور صحت دے۔ سید توصیف حاجی کا بمرض کینسر انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ عرض خدمت، میرے حق میں دعا فرمائے، میرے رزق روزگار اللہ دونوں نعمت نصیب فرمائے۔ ہمارے محلے میں ایک پڑوسی کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔